أما بعد فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ابراہیم جب مجسم ہو کے اس دنیا کے سامنے آئی تو سورہ مبارکہ ایک جمعہ کی آیت بنی جس کی تلاوت آج کی مجلس کے سرنامے میں کی گئی. وہ حضرت ابراہیم 4000 سال پہلے خانہ خدا کی تعمیر کے فوراً بعد ایک دعا مانگ رہے ہیں جو 2 دن آپ نے سماعت فرمی اور اس دعا کے 2500 سال کے بعد اور آج سے تقریباً 1500 سال پہلے پروردگار عالم نے اس دعا ابراہیم کو مجسم بنا کے جب اس دنیا میں بھیجا تو سورہ جمعہ کی یہ دوسری آیت بنی. لیکن اس دعا اور اس دعا کی قبولیت ان دو کے درمیان 1500 سال کا فاصلہ ہوا جس کی تفصیل کرا چکی, اور ایک یہ کہ دعا کی ترتیب کو بدلا گیا. پچھلے سال اس ترتیب کی تبدیلی کو ایک تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے اور بہت ہی مختصر اس سال بھی آج کی مجلس کے آخر میں یا کل کی مجلس اس کی وضاحت ہوگی بہت مختصر. میں اسے نظر انداز ہی کر دیتا لیکن چونکہ موضوع کا ایک عام نقطہ اس کے بغیر سمجھ میں نہیں آ سکتا اس لیے بیان کرنا ہوگا. ایک بار پھر اپنا جملہ دوہرا کہ ابراہیم کی دعا قبول نبی کی دعا ہے, معصوم کی دعا ہے, لیکن جیسا ابراہیم نے چاہا تھا پروردگار نے ذرا سی اس میں تبدیلی کر دی. اور یہ بھی ایک اصول دعا ہے جو بعض اوقات ہم کوئی ایسا مطالبہ کر لیتے ہیں جو اگر اسی انداز سے پورا کر دیا جائے جس انداز سے ہم مانگ رہے ہیں تو یا ہمارے لیے نقصان دہ ہے اور یا معاشرے کے لیے. چنانچہ یہاں پر پھر وہی بات جو کل بیان کی گئی دوبارہ آ گئی کہ بھروسہ رکھیں, یقین رکھیں, بے صبری کا مظاہرہ نہ کریں, اور سورہ طلاق کی اس آیت کے تیسرے پیغام کو جو میں نے عمدن پہلے دن نہیں پڑھا, وقت بھی نہیں تھا, وضاحت طلب بھی تھا, جو سورہ طلاق کی جو آیت بطور دعا کے سامنے پیش کی گئی اس کے اندر ایک ایک ٹکڑا اس کا ایک پیغام ہے. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, اللہ کے ڈرنے والے کو ہر پریشانی سے نکلنے کا راستہ مل جاتا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور ایسی جگہ سے رزق عطا ہوتا ہے کہ لا يحتسب اس کے گمان میں بھی نہیں. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, اور جو اللہ پہ پورا بھروسہ کرتا پھر اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا. یہ بھروسہ ایک انتہائی اہم شرط ہے قبولیت دعا کے لیے. لیکن گزشتہ 2 دن یا کم از کم 1.5 دن دعا کے حوالے سے بات کر کے آج اسی عنوان پہ گفتگو نہیں کرنا, ورنہ تو حشرے کا موضوع بھی دعا بنایا جا سکتا تھا, پھر بھی وہ بات نہ بنتی کیونکہ حجت الاسلام علامہ فاضل مفتی صاحب اس حوالے سے پورا حشرہ یہاں پر کے جا چکے ہیں. مختصر یہ گزارش کرنا تھی کہ یہ جتنی دعائیں بیان ہوئی اور ساری کی ساری یہ خیال کر کے بیان کی گئی کہ جو اس وقت صاحبان ایمان کا اجتماعی مسئلہ وہ جہاں جہاں اشرہ محرم پڑھنے کا موقع مل رہا ہے تذکرہ آ ہی رہا, لیکن یہاں کی انتظامیہ نے میری آسانی, مومنین کرام کی آسانی, ان تمام دعاؤں کو ایک ہی پرچے کے چھپوا کے آپ کی تقسیم کے لیے یہاں انتظام کیا ہے. یہ ایک اعلان کرنا تھا اور ایک چھوٹی سی وضاحت. وہ یہ ہے کہ وہ جو 4 آیتوں کا بیان تھا یہ میرے ہاتھ میں بھی اس وقت یہ پمفلٹ ہے جس میں درود والی دعا بھی ہے, سورہ طلاق والی دعا بھی ہے, اور یہ 4 آیتوں والی دعا بھی ہے. ان 4 آیتوں میں سے 1 آیت آیتیں سب قرآن کی, ایک آیت کا حوالہ دیتے وقت ایک اجتماع ہو گیا. واقعہ حضرت یونس کا ہے, آیت سورہ انبیاء کی لا الہ الا انت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, آیت حضرت یونس کے واقعے کی, بلکہ خود حضرت یونس ہی کی وہ تصدیق کہ جس کی بنا پہ انہیں نجات ملی. لیکن سورہ سورہ یونس نہیں ہے, سورہ سورہ انبیاء. بعض اوقات کو صاحبان ایمان کو اس لیے اعتراض ہو جاتا جو قرآن کریم میں بعض سورے ایسے ہیں جن کے دو دو نام, سورہ توبہ اور سورہ برات ایک ہی سورہ ہے, دو مختلف نام, سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کسرا ایک ہی سورہ ہے دو نام. یہاں میں وہ تذکرہ کر رہا ہوں جو چھپے ہوئے قرآن میں ہوئے, ورنہ تو تقریباً ہر قرآنی سورے کے دو نام, لیکن مشہور ایک ہی نام ہے, ہر جگہ وہی ملتا. لیکن یہ جو میں دو حوالے دے رہا ہوں, یہ وہ سورے کہ ہندوستان اور پاکستان میں جب قرآن چھاپا جاتا ہے تو سورہ توبہ لکھا جاتا, ایران اور عرب ممالک اور خلیجی ممالک میں اسی کا نام سورہ برات چل رہا ہے. یہ سلسلہ دو ناموں کا, سورہ بنی اسرائیل ہمارے یہاں 70واں سورہ 17, یہاں پہ آپ دیکھیں گے سورہ اسراء. اسی طرح سے انہی چار آیتوں کی ایک آیت ہندوستان اور پاکستان میں 41ویں سورے کا نام سورہ مومن چھاپا جاتا, اور یہاں پہ وہ سورہ سورہ غافر. تو کبھی تو اعتراض اس لیے ہوتا ہے کہ مولانا آپ نے جس آیت کا حوالہ دیا, آیت تو آیت, وہ پورا پورا یہ قرآن میں موجود نہیں, یہ کون سے قرآن کا حوالہ آ گیا. تو وہ تو واپس سوال کرنے والے کی غلطی ہوتی. اور کبھی جیسے برادر محترم شاکر صاحب نے توجہ دلائی, کبھی ایسا ہوتا کہ اجتماع اس طرح سے ہو جاتا کہ حضرت یونس حضرت یونس حضرت یونس کا تذکرہ چل رہا تو سورہ کا نام بھی زبان سے سورہ یونس آ گیا. آئیے ایک مختصر سی تفہیم کے بعد, اس کی کوئی خاص ضرورت تو نہیں تھی, لیکن بعض عادتیں اس طرح سے چمٹ جاتی ہیں کہ آدمی کتنا ہی گریز کی کوشش کرے بہرحال وہ پھر بھی اس کی زبان سے آ ہی جاتی. جیسے اگر کسی کو قسم کھانے کی بہت عادت ملا وجہ فضول فضول, اور اسے بہت سمجھایا جائے روکا جائے, قرآن کی آیت پڑھی جائے کہ خبردار اپنے عام کاموں کے لیے اللہ کے نام کو استعمال نہ کرنا, چوتھے امام کی سیرت کا وہ واقعہ پڑھا جائے کہ سچے معاملے میں بھی امام نے قسم کھانا گوارا نہ کیا اور اپنا وہ شدید نقصان کر لیا جو آپ اکثر ممبروں سے واقعہ سنتے بھی ہیں, تو یہ سب اس کو سمجھایا جائے کہ جھوٹی قسم تو گناہان کبیرہ میں سے نہ صرف یہ کہ گناہ بلکہ بدترین گناہ, سچی قسم کی بھی اجازت نہیں اور بہت زیادہ اس پہ اثر ہو بھی جائے اور وہ باقاعدہ تیار بھی ہو جائے تو کیا کہہ کے تیار ہوگا کہ خدا کی قسم آئندہ سے کوئی قسم نہیں کھاؤں گا. تو جو عادت ہو جاتی ہے نا, تو یہی مسئلہ میرے ساتھ بھی ہے. آئیے براہ راست کل کا جو ایک سفر آپ کے سامنے پیش کیا گیا, اس دنیا میں آنا اور اس دنیا سے جانا, یہ حدیثیں آپ نے افعال ثواب کی مجالس میں تیجا 40واں دیکھا یعنی سوئم کے لوم برسی اس میں اکثر سنی ہو کہ یہ دنیا کی ساری زندگی انسان کا ایک سفر, مسافر ہے اس دنیا میں انسان. پھر اس حوالے سے باقاعدہ اخلاقی نصیحتیں آتی کسی عالم اور مجتہد کی طرف سے نہیں, انبیاء اور معصومین کی جانب سے, کہ اسی لیے زیادہ تیم تام کرنے اور بخیرے کو پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے, اس طرح سے رہو کہ جیسے مسافر رہتا. رہنا دنیا میں ہے دن نہ لگاؤ, رہنا دنیا میں ہے دولت یہاں کے لیے نہیں وہاں کے لیے جمع کرو, رہنا دنیا میں ہے لیکن حضرت عیسیٰ کے انداز سے بلکہ ہمارے معصومین کے انداز سے کہ زیادہ جائیداد بازار کی جانب نہ جاؤ, نہ تو ایسا ہو کہ خود بھی فاقے کرو اور بچوں کو بھی بھیک مانگنے پہ مجبور کرو, اور نہ ہی ایسا کہ اس طرح سے دنیا میں دل لگ جائے کہ جب دنیا سے جانا پڑے تو دنیا چھوڑتے ہوئے تکلیف ہو, کس طرح سے جا کے اس دنیا میں بیٹھو. آپ حضرات کے لیے شاید یہ مثال صحیح نہ ہو, ہم لوگوں کو اکثر اس سے واسطہ پڑتا, وہ یہ ہے کہ ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے, اب کچھ ایسے ماحول بن گئے ہیں دنیا کہ نام والا دبئی کے ایئرپورٹ پہ چار گھنٹے چھ گھنٹے آٹھ گھنٹے بیٹھنا پڑتا. دبئی آ نہیں رہے, کراچی سے لندن جا رہے ہیں مجلس سے پڑھ, کراچی سے نیو یارک جا رہے ہیں ذکر امام کی برکت سے, کہیں جا رہے ہیں چار چھ گھنٹے یہاں ٹھہرنا, جسے کہا جاتا ہے کہ ٹرانزٹ. اس طرح سے اس دنیا میں رہنا ہے کہ جیسے آدمی ٹرانزٹ سے کہیں جا کے رکا ہوا, یہ بیٹھا ہے کھا رہا ہے پی رہا ہے آرام کر رہا ہے, حمام وغیرہ میں بھی جا رہا, لیکن بس ہر دمے تیار ہے کہ کتنے بجے میرے جہاز کے اڑنے کا اعلان ہونے والا, اور ہر وقت اس کے ہاتھ میں اس کا سامان تیار ہے. ادھر اعلان ہوا سوٹکیس اٹھایا بریف کیس اٹھایا اور جہاز کی جانب چل دیے. یہ پوری انسانی زندگی کا خلاصہ معصومین کی روایت میں بیان کیا گیا. اسی حوالے اس سفر کا آغاز اور اختتام کل مولود یرید علی فطرۃ الاسلام کی آیت سے ہوا, اور اس کا اختتام بلا تموتن الا وانتم مسلمون, وہ روایت یا آیت, یہ جو دو مرحلے, اب اسی کی وضاحت آہستہ آہستہ ایک ایک مجلس میں آئے گی, مگر ذرا پھر بھی موضوع سے ہٹا ہوا ایک جملہ بظاہر آئندہ چل کر یہ دونوں اور تینوں باتیں ہمارے موضوع میں آنا چاہیے, یعنی تزکیہ نفس, نفس کو پاک کرنا, یہ دونوں اور تینوں باتیں اس کے لیے بہت اہم. لیکن میں کوئی وعدہ اس لیے نہیں کر پاتا ہوں, جیسا نہ ہو کہ موضوع بہت زیادہ پھیل جائے, پھر بھی اشارہ تک ہر پیدا ہونے والا فطرت اسلام پر پیدا ہوتا. ابھی علماء کرام کی تحقیقات ہیں کہ بچے کو کس لیے اسلام پر مانا گیا, کہا کہ تقریباً 15 باتیں بچوں میں ایسی جو مزاج اسلامی ہے, جو احکام اسلامی ہے, جو روح اسلامی, اس میں یہ موضوع اس دفعہ کا نہیں ورنہ خود ایک بڑا دلچسپ موضوع, اس میں سے 2 یا 3 ایسی باتیں جو میں نے عرض کیا نا کہ آگے ہمارے اس سال والے اشرے کے موضوع کا عنوان بن سکتی ہے. جو پہلی چیز رسک کے حوالے سے بچے کو کبھی کوئی پریشانی ہوتی نہیں, اس وقت کا کھانا کھا رہا اور اس وقت پیدا ہونے والے بچے کی بات کی جا رہی, جب بچے ذرا بڑے ہوتے تو بچے بھی ہمارے عہد کے خیالات ہو گئے ہیں, ایک شاعرہ کا مصرع ہر ایک کو یاد. تو اب یہ بچہ پیدا ہونے والا, ایک بات پھر عرض کر دوں, یعنی یہ ساری باتیں ہمارے موضوع کا حصہ, اس لیے اشارے ابھی ہو رہے کہ کبھی کبھار آخری مجالس تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہوتا, کہ یہی وجہ کہ اب جو ہمارے معاشرے کو خراب کیا جا رہا ہے, ہے کوئی معاشروں کی پردہ زنگاری میں, ایسا نہیں ہے کہ خود بخود ایسا ہو رہا, ہمارے معاشرے کو کوئی نہ کوئی خراب کر رہا, چاہے انٹرنیٹ کے ذریعے, چاہے ٹیکنالوجی کے ذریعے, چاہے گانے بجانے کے ماحول کے ذریعے, چاہے اسکولوں اور کالجوں کی بہترین تعلیم ایسی خرابیاں شامل کرنے کے ذریعے, چاہے اخبارات میگزین ڈائجسٹ رسالوں کے ذریعے, چاہے ادب اور شاعری کے ذریعے, بہرحال جو بھی خرابی کی جا رہی ہے ہر دور میں تھی, لیکن اگر آپ دیکھیں تو ایک چیز آپ ضرور محسوس کریں گے کہ یہ رفتہ رفتہ یہ خرابی جو ہے سن بچوں تک اس طرح سے لائی جا رہی, جو پہلے تو مثلا نوجوانوں کو بہکایا جاتا, آج سے میں 25 سال پہلے 30 سال پہلے 40 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں, اکثر اس مجمع میں ایسے ہیں جن کو اپنی جوانیاں یاد آ گئی ہوگی, لیکن اب آپ دیکھیں جو وہ خرابی جو ہے نا روز بروز اس طرح سے بڑھائی جا رہی, جیسے 12 سال کے بچے 10 سال کے بچے 8 سال کے بچے 6 سال کے بچے, اب پتا نہیں کہ ہمارے بچوں سے یہ معصومیت یا بھول پر کس مرحلے میں چھین لیا جائے گا. ہو سکتا کہ جو کلو مولودین یولید علی فطرۃ الاسلام یہ صرف ایک دن کا مرحلہ رہ گیا, جو بچہ اس دنیا میں آیا وہ تو فطرۃ الاسلام ہے, اگلے ہی دن کوئی ایسا انٹرنیٹ, کوئی ایسا ٹیکنالوجی, کوئی ایسا ذریعہ ایجاد ہو جائے کہ وہاں سے ہی یہ سلسلہ شروع ہو جائے, اور اینے ممکن بلکہ ممکن کیا, میں نے تو بات کہا اس کو پڑھا بھی ہے, لیکن جو ہر پڑھی ہوئی چیز سے بھروسہ بھی نہیں ہو سکتا, اور ہر پڑھی ہوئی ہر ایسی افواہ کو غلط بھی قرار نہیں دے سکتے, کہ اب تو کوشش ہو رہی کہ ادھر بچہ شکم مادر زندگی کے ساتھ آیا اور بہت ساری چیزیں اس کو وہیں سے منتقل کر دی جائے, بات تو ہوگی خوشنما انداز سے نا, موضوع چل رہا ہے تربیت اولاد, ایک موضوع بنا تھا تزکیہ نفس کے حوالے سے, براہ راست میں اس موضوع کا نام نہیں لے رہا ہوں, تو بھائی بات ہو رہی ہے خوشنما نعرے کے ذریعے سے, جو بھائی بچے کو ماں کے پیٹ میں ہی وہ سارے علوم کیوں نہ مہیا کر دیے جائیں, جو اس دنیا میں آنے کے بعد جو اس کو سیکھنے میں اتنا وقت لگا تھا تو ٹائم بچ جائے گا. اب یہ مثلا فزکس ہے, یہ کیمسٹری ہے, یہ تاریخ ہے, یہ میتھ ہے, یہ کمپیوٹر کی مہارت, کیا بچے کے دین میں اس کو شامل کر دیا گیا. جینیٹک کوڈ کا مسئلہ بہت زیادہ پیچیدہ یا خشک تقریر نہیں بنانا چاہتا, تو یہ ہے ممکن کہ پتا چلے کہ جس دن بچہ اس دنیا میں پیدا ہو اس دن بھی اس کی فطرت اسلام کو مس کر دیا گیا یا بدل دیا گیا. یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے جو چیزیں 30 اور 35 سال کی عمر میں لوگوں کو پتا چلتی تھی, میری مراد ہے اس نسل سے ایک نسل پہلے. بعض اوقات ہمارے پاس بزرگ افسوس بھی کرتے ہیں کہ کاش ہم بھی آج کے زمانے میں پیدا ہوتے تو یہ سارے مزے اسی وقت مل جاتے کہ جب مزہ لینے کی طاقت, ہمیں تو 40 سال بعد پتا چلا کہ یہ بھی تو ایک چیز ہوتی. اب وہ ہمارے نہیں دے رہا کہ وہ کیا چیزوں کی بات کرتے, ذرا سوچ. افسوس آدمی کو زیادہ تر جن چیزوں پہ ہوتا. ہاں ایسے لوگ بھی کہ مولانا آج پتا چلا نماز جب کی اتنی فضیلت, کاش جس دن بالغ ہوتے اسی دن پتا چل جاتا تو یہ 40 سال میں کیوں شروع ہوتی, اسی وقت سے شروع ہو جاتی. لیکن ایسے لوگ کب ہوتے ہوتے ضرور, ورنہ دنیا باقی بھی نہ رہتی, عذاب خدا بھی آ جاتا. یہ نظام برقرار ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے ہے, مگر زیادہ تر دوسری لائن کے لوگ ہوتے جو کہتے ہیں ہونا چیز جو آج ہمارے بچے کے علم میں آ گئی کاش ہمیں بھی پتا چل جاتی. یہ سلسلہ جب کم ہو رہا ہے 40 سال سے 30 سال پھر 15 سال پھر 10 سال پھر 8 سال, آپ کو معلوم بھی نہیں ہو کہ آپ کے 8 اور 10 سال کے بچے اس وقت کن کن چیزوں سے نہ صرف یہ کہ باخبر بلکہ بہت سی چیزوں کے راستے پہ چلنے بھی لگے. کچھ تہذیب ممبر مجھے روک رہی اور کچھ یہ خیال روک رہا کہ اس ٹائپ کے بچے ان مجالس میں تو آتے ہی نہیں, بلکہ آتے ہی کہاں ہیں بچے, یہاں کے بچے نہیں ہوتے. تو اب جو آ جاتے وہ سب بیچارے انتہائی معصوم بچے کچھ گناہوں کا تذکرہ دلوں میں شوق پیدا کر دیتا ہے کہ اچھا پھر وہی ایک مسئلہ کہ میں ابھی تو نہیں ہوں, نہ ہی میرے ساتھ کہیں اور پیش آتا ہے, جہاں پیش آنے لگا ایک مرتبہ جتنا آپ حضرات آگے آ سکتے ہو آگے آ جائے تاکہ پھر میرا بیان نہ کٹنے پائے, باقی مومنین اس دوران درود کی عبادت کا ثواب حاصل کر. اب مسئلہ یہ کہ آپ کے علم میں بھی نہیں, ایک اتفاق کے تحت میں خاص شارجہ کی بات کر رہا ہوں, یہ جملہ میرا عام دنیا کے حالات کے بارے میں نہیں, خاص شارجہ کی بات کر رہا ہوں, کہ ایک اتفاق سے تھے مجھے یہ پتا چل گیا کہ یہ 8 سے 12 سال کے بچوں کی فکر ذہنیت اور آج کل وہ مسئلے کیا جو والدین کی غیر موجودگی یا لا علمی میں ہوتے ہیں, وہ میرا موضوع فی الحال نہیں بنے. ابھی تو بات ہے کہ سلسلہ پیچھے ہوتا چلا جائے, ہو سکتا ہے پیدا ہونے سے پہلے ماں کے شکم میں موجود بچے کو وہ زہر پہنچا دیا جائے کہ پھر کلو مولودین یولدو علی فطرت الاسلام, فرمان رسول مخبر صادق ابو جہل و ابو لہب بھی صادق و امین کہنے پہ مجبور, ہمیں شک ہونے لگے اس حدیث کی سچائی پر. کیوں کیوں ایک زہر تو بچوں تک شکم مادر میں پہنچایا ہی جا چکا ہے جو آج کی مجلس کا موضوع. تو اب یہ سلسلہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ساری کی ساری چیز اس حوالے سے اور اس خطرے کو دیکھتے ہوئے بار بار یہ چیز دوہرانے کو دل چاہتا کہ مہاراج نہیں, یہ جو جملہ میں غلط کہہ گیا وہ خطرہ اپنی جگہ, لیکن ابھی تک جو ماحول بنا اس کے اعتبار سے یہ کہا جاتا کہ بچے میں 2 یا 3 چیزیں ایسی ابھی تک ہے, ابھی تک محفوظ ہے. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کل کیا ہو جائے گا, جب چیز مٹ جاتی ہے تو سمجھانا بھی مشکل ہوتا ہے. لیکن میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں کہ سل بٹا کسے کہتے ہیں, آج کے بچے کو نہیں سمجھا سکتا, پوچھتا ہے سل بٹا کیا چیز ہوا کرتی. وہی سل بٹا جو ہم میں سے بہت کو نہ صرف یہ کہ دیکھا, اس لیے کہ اس پہ پسے ہوئے مسالوں کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا. لوگ کہیں گے مولانا مجلس بڑھ رہے کیا کر رہے ہیں, لیکن میں ایک اور اگلا جملہ کہہ رہا اور آپ گواہی بھی دیں, ہم میں سے بس بہت کو اسی بچے کے بچپنے میں مار بھی کھائی ہے, اس لیے کہ ماں کے ہاتھ سے وہی ہوتا تھا غصے کے عالم میں پیٹ بھی دیتی. یہ بھی میری مدرس کا ایک موضوع, سب کوئی بات ادھر ادھر کی نہیں آ رہی, لیکن آج کے بچے کو سمجھانا مشکل ہوتا ہے کہ کیا چیز. تو اسی طرح یہ ساری چیزیں شاید آئندہ نسل کو بتانا بھی مشکل ہوگا. آپ کو میرا پچھلے سال کا ایک جملہ بھی میں یاد دلاتے ہوئے دوہرا دوں کہ جب مغربی دنیا میں مصائب کبھی یہ پڑھا جاتا ہے کہ چادر پھر تو بڑے خلوص, یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ حجاب پہنا. سوال ان بچیوں کا یہ ہوتا ہے کہ یہ مصائب کیا ہماری سمجھ میں نہیں آیا, چادر پھرنا کس چیز کو کہتے ہیں. خدا نہ کرے کبھی مومنین شارجہ اور مومنین ہندو پاک کے لیے بھی یہی سوال بن جائے. اس لیے ابھی جو تین چار چیزیں محفوظ ہیں ان کو دیکھیے. نمبر ایک, رزق کی جانب سے بچے کو کتنا اطمینان, اس وقت غذا نہیں ملی اس کے لیے ہو جائے, مل گئی اسے یہ فکر نہیں ہے کہ دوپہر کے کھانے کا کیا ہوگا اور شام کے کھانے کا کیا ہوگا اور دو گھنٹے کے بعد کے کھانے کا کیا ہوگا. رازق کی ذات پر اسے اتنا بھروسہ ہے کہ اس وقت کی ضرورت مانگتا ہے, باقی کچھ سوچتا ہی نہیں. ہمارے یہاں ہفتے سہرا فصل کرنے والوں کی ایک بڑی تعداد, وہ بھی جو فصل اس لیے خود نہیں نکالتی کہ آنے والے زمانے کے بارے میں سوچ سوچ کے وہ پریشان ہوتے ہیں. نوکری چھوٹ گئی, کاروبار نہ چل سکا, یہاں سے وطن واپس جانا پڑا, تو جو کچھ ہم نے اتنے سالوں میں جمع کیا یہی تو ہمارے لیے کام آئے. اگر اس میں سے دو چار درہم نہیں 20% نکال دیا تو آگے کیا ہوگا, بڑھاپے میں کیا ہوگا, نوکری چھوٹنے کے بعد کیا ہوگا. اسلام بے وقوفی کا مذہب بھی نہیں کہ یہ کہے کہ مستقبل کے بارے میں کچھ نہ سوچو, مگر اتنا زیادہ سوچنے کا حکم بھی نہیں دیتا کہ پتا چلے کہ اللہ ہی نہیں, جو کچھ ہمیں کرنا ہے اپنی طاقت اور اپنے بلبوتے پہ کرنا ہے. توازن توازن, نہ حماقت اور بے وقوفی کا مظاہرہ کرو کہ اللہ کے رسول کو یہ جملہ کہنا پڑے. یہ جو جملے معصومین ارشاد فرماتے ہیں یہ نعوذ باللہ ان کی لا علمی کا نتیجہ نہیں ہوتے. پیغام کو ذہنوں میں اچھی طرح سے بٹھانے کا طریقہ یہ ہوتا. پیغمبر بھیک مانگتے ہوئے دیکھا تین چار یتیم بچوں کو, کیا یہ کیسے بھیک مانگ رہے ہیں؟ میں بھیک کا وہ انداز نہیں, جو انڈیا اور پاکستان میں سگنل کے اوپر انداز ہوتا ہے, اس کا طریقہ شریف آدمی کے پاس ہے, لیکن یہ کیسے بھیک مانگ رہے ہیں؟ وہ والی بھیک, یعنی جو اس کو بھیک کہنا بھی غلط, سمجھانے کے لیے میں نے بھیک کہا. وہ آپ کو رسول کے اور شہزادی کے حالات نہیں ملتی. یہ قریب آیا مسجد میں مسلمانوں, میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں, اور پیغمبر نے عمار سے کہا کہ لے جاؤ میری بیٹی کے گھر, وہاں سے ضرور اسے کچھ مل جائے گا. یہ انداز. ایک بار پیغمبر نے کہا یہ بچے کیوں مدد مانگ رہے ہیں؟ کہا اللہ کے رسول اس لیے جو باپ مر چکا ہے, یقین ہے گھر میں کچھ نہیں. تو کہا ٹھیک ہے, یہ سوال اس لیے نہیں پوچھا گیا, پر اس لیے پوچھا گیا کہ ان کا باپ مدینے کا بڑا ہی مشہور مالدار آدمی تھا. ٹھیک ہے کروڑ پتی یا ارب پتی نہ صحیح, مگر اتنا اس کے پاس تھا کہ اس کی اولاد کو اتنے جلدی بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں پڑ سکتی. یہ لمحے اتنی جلدی سے بھی غور کیجیے, کبھی ایسی کچھ بدبختیاں اور کمبختیاں بات چھوڑ کے جاتا کہ اولاد کو ہاتھ پھیلانا پڑ جاتا, لیکن اتنے جلدی. کہ اللہ کے رسول مگر وہ آدمی اپنی آخرت اور قبر کے بارے میں اتنا پریشان تھا کہ جس وقت اس کا وقت آخر آیا, آج کل موتیں اچانک ہوتی ہیں, پہلے اچھا خاصا وقت ملتا. یہ ظہور ایمان کی نشانیوں میں ہے کہ موتیں اچانک ہوا کریں گی. اس وقت بھی میرے پاس شاید وہ پرچہ ہوگا, برادر محترم کچھ ایسے حالات دنیا کے بنے کہ خاص درخواست تھی جو مولانا دیکھیں یہ دو چار نشانیاں اور پوری ہو گئی. پاکستان کے بعض علاقوں میں خشک سالی, قحط کا آنا, پانی کی قلت, اور یہ اس کا آخری زمانے کی نشانیوں سے ضرب. ہندوستان کے جنوبی علاقوں بعض ایسے سمندری طوفانوں کا ہر سال آنا. تو کہا مولانا یہ نشانیاں پوری بھی ہو رہی, آپ کا تو موضوع ہے اس سے گفتگو کر. میں نے پہلے دن معذرت کر لی تھی, ایک مرتبہ پھر اس جملے میں معذرت کو دوہرا دوں کہ پہلی وجہ تو یہ کہ ابھی ہے, ابھی ابھی 22 محرم سے 30 محرم تک حسینیہ سارا میں اس عنوان سے مجلسیں پڑھ کے آ رہا ہوں, اور کافی مومنین یہاں اور وہاں مشترک ملے. اور دوسرا اس لیے کہ حجت الاسلام علامہ فاضل مسیح صاحب کے ارشادات آگے آپ کے ذہن میں ہیں, اس نے جلدی تکرار مناسب نہیں. خلاصہ یہ کہ اب آخری وقت, ناگہانی موت نہیں تھی, وقت ملا گھبرا گیا کہ کیا ہوگا. قبر جتنا اس کے پاس تھا وہ سارا ہو رہا ہے, خدا تقسیم کر گیا اپنی زندگی میں تاکہ اسے قبر و قیامت میں راحت. پیغمبر نے کہا کہ اگر کوئی مجھے بتا کہ مرنے والا اسلام اور دین سے اتنا بے خبر و جاہل تھا, قرآن نے اس کے لیے فلس استعمال کیا, جو آدمی مسلمان ہو کلمہ پڑھے لیکن اسلام کو نہ جانتا, کلمہ پڑھا اسے پتہ ہی نہیں کہ کلمہ ہے کیا, قرآن اس کے لیے ایک لفظ استعمال کرتا ہے آرابی. ہاں لکیل آرام آمنا, ان الاعراب اشد کفرا و نفاقا, ایک لفظ ہے عربی ہے اس سے نہ سمجھ لیجیے, جیسے جو سب کچھ جانتا ہو پھر بھی عمل کرنے کو تیار نہ ہو اس کو اسلام جاہل نہیں کہتا, ابو جہل کہتا. یہ دو اصطلاحات ہیں جس کے پیچھے ایک ایسا فلسفہ چھپا جس کا خلاصہ یہ کہ ابو جہل یا اعراب فقط 1400 سال پہلے نہیں ہوتے تھے, آج بھی ہوتے ہیں اور ظہور امام تک آپ کو نظر آتے رہیں گے. اب ان کی پہچان الگ موضوع. تو پیغمبر نے فرمایا جو ایسا بے خبر تھا اسلام سے, مرنے والا مسلمان تھا, کلمہ پڑھتا تھا, آخرت کو مانتا تھا, لیکن اس کا جو ایسا بے خبر تھا, میں اس کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھا تھا اگر مجھے تم لوگ پہلے سے بتا دیتے. یہ ناواقفیت کی وجہ سے نہیں, یہ پیغام پہنچانا کہ مستقبل کے بارے ایک حد تک سوچنا اللہ نے عقل دی اسی لیے, لیکن نہ اتنے بے خبر بنو. شاید آپ کے ذہن میں حدیث آ گئی ہو کہ پیغمبر کہے گا کہ خیرات اور صدقہ تو وہ ہے جو اپنے ہاتھ سے اپنی زندگی میں دے کے جاؤ, ٹھیک ہے, لیکن یہ تو نہیں نا کہ سب دے دیں اور بچے جو ہیں فاقے کریں. ایک اور واقعہ بہت مشہور لیکن شاید وہ شب جمعہ پڑھوں اس کے لیے مناسب خلاصہ یہ, لیکن نہ اتنا زیادہ. آنے والے زمانے سے دہشت زدہ ہو جاؤ اور جاؤ, پریشان ہو جاؤ, گھبرا جاؤ کہ پتا چل کہ ایسا لگ رہا ہے کہ تمہارے عقیدے میں اللہ ہے ہی نہیں, سب کچھ تمہیں کو کرنا, نہ یہ صحیح ہے نہ اتنی بے وقوفی اور نہ اتنی زیادہ آفت, دونوں ہی اسلام کی نگاہ میں غلط. اور یہی وجہ جب خاص حضرت موسیٰ نے خدا سے درخواست کی کہ پروردگار آج میرا دل چاہتا کہ تیری بارگاہ سے دنیا کے انسانوں کے لیے تحفہ لے کے جاؤں, تو کہا کہ اگر تحفہ دینا تو یہ میرے 4 نصیحتیں دنیا تک پہنچا دوں. خدا موسیٰ کے ذریعے سے کہہ رہا, اور یہ 4 نصیحتیں گویا اسلام کا خلاصہ بھی, جن میں ایک چیز یہی کہ دیکھو جب تک کہ تمہیں خدا کے خزانے خالی ہونے کا یقین نہ ہو, اپنی روزی کے بارے میں پریشان نہ ہو, کوشش تمہیں کرنا, وہ تو مریم کو بھی کرنا پڑی کہ خاص معجزہ ہونے کے لیے تھا لیکن کوشش وہ الگ, لیکن پریشانی اپنے ذہن پہ سوار نہ کرنا. یعنی اس کو پلٹا, اس جملے کو پلٹ دی, اس کا کیا مطلب ہو؟ ایک ہی جملہ ہوتا نا, اس کو پلٹا جا سکتا, پلٹ جائے تو اس کا مطلب کیا کہ جو اپنے روزی کے بارے میں حد سے زیادہ پریشان نظر آ رہا, اس کا مطلب اس کو کہیں سے اطلاع مل گئی ہے کہ خدا کے خزانے خالی ہو چکے. اللہ کا بجٹ آج کل ڈیفیسٹ یا خزانے میں چل رہا, نعوذ باللہ, اس کے لیے اپنے خرچے پورے کرنا مشکل ہے, ہمیں کہاں سے دے گا؟ جیسے امام بارگاہوں کو یہ مسئلہ ہوتا کہ کیا کیا جائے مولانا, وہ پچھلے سال والی آزاداری اس لیے اس سال نہیں ہو پائی, جو مومنین کرام کہتے وہ الگ ماحول تھا, آج الگ ماحول, آج ہمارے لیے اپنے گھر کے خرچے پورے کرنا مشکل, تو کیسے ہم وہ مدد دے سکتے جو پہلے دیا کرتے؟ یہ ابھی تک کسی نے کہا نہیں ہے, لیکن میں دنیا بھر کے حالات کو دیکھ کے یہ ہر جگہ یہ مثال سامنے آتی ہے اس لیے کہہ رہا ہوں. تو خیر مومن تو یہ کہہ سکتا کہ مولانا اب وہ حالات نہیں رہے, اب ہمیں خرچے کم کرنا پڑ رہے ہیں, یا نوکریاں چھوٹ رہی ہیں, یا تنخواہیں کم ہو رہی ہیں اس لیے, یا بچے بڑے ہو گئے اور ان کی تعلیم کا انتظام کرنا پڑ رہا. پھر حسینیہ زہرا کے مومنین کہیں گے کہ مولانا نے ہمارے 5 منٹ ضائع کر دی, لیکن اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ شروع کے 2-3 دن میں یہ طے ہو جائے کہ جتنا لوگ مجھے سچا سمجھتے ہیں شاید میں اتنا سچا ہوں نہیں. جو بھی میں نے حسن زن میں کہا کہ لوگ شاید سچا سمجھتے ہیں, مختصر سا واقعہ سنی. یہ بھی یاد ہوگا آپ کو تصفیہ نفس کے حوالے سے پچھلے سال کی آخری 2 مجلسوں میں ایک قربان کا گانا بجانا, اور وہ بہت اہم نقطہ ہے, تصفیہ نفس کا نفس بات رہ ہی نہیں سکتا, آگے تفصیل آئے گی. واقعہ بھی سن لی, کراچی کا واقعہ ہے, لیکن کراچی کے مومنین کے پیچھے پنجے جھاڑ کے نہ پڑ جائیے گا. اس سے ملتے جلتے واقعات تقریباً ہندوستان اور پاکستان کے ہر علاقے میں ہوتے ہیں, اس لیے کہ وہاں میں نے پڑھا تھا تو اثر واقعات لوگ بھول گئے, سارے کے سارے کراچی والوں کی جانب دیکھ دیکھ کے ہنسنے لگے کہ یہ ہے آپ کا شہر. یہ ایک شہر کی کہانی نہیں ہے, سب ہوتے ہر شہر کی کہانی, وہاں کے لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کیا پڑھنے جا رہا ہوں. جب 2 دن پہلے کا وہ واقعہ کہ شادی کے بغیر اولاد کی تمنا آپ کو ہنسا گیا, یہ واقعہ شاید رولا دے اگر یقین آ جائے. ایک برادر محترم آئے جو میرا موضوع اس وقت چل رہا, تربیت اولاد تزکیہ نفس کے لیے اس لیے ضروری کہ اللہ نے پاکیزہ نفس بھیجا ہے بچے کی صورت میں, پہلی ذمہ داری تمہاری ہے کہ اسے داغدار اور نجس اور گندا نہ ہونے دینا. اب آئے برادر محترم, ایک ایسی خواہش ظاہر کی جس میں آج کل خوشی ہوتی ہے. یہ بھی زمانے کے عجائبات ہیں جو پہلے جو ہر گھر کے اندر ایک عام سی بات تھی آج اتنی کم رہ گئی ہے کہ اگر کوئی آدمی وہ بات کہتا ہے تو خوشی ہوتی ہے. کہ مولانا میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے بچے قرآن پڑھنا سیکھ لیں. دیکھیے پہلے ہی کوئی مسئلہ ہی نہ تھا, بچہ آباد ہی قرآن سے کرتا تھا پہلے, قرآن پھر پوچھو. اب آج اتنا کم ہو گیا کہ یہ بھی خوشی کا موقع بنتا کہ ہاں بھائی اس سے ایک تو ایسا نکلا اور میں یہ قرآن بھی اس طرح سے چاہتا ہوں کہ اس کی نمازوں میں بھی کام آ جائے, مخرج وخرج صحیح ہو جیسا اسلام میں ضروری. تو ہر آدمی سے نہیں پڑھانا چاہتا, آپ کسی ایسے آج انکار یا صحیح قرآن پڑھنے والے کا حوالہ دے دیں. میں بات اس لیے بہت مختصر کر رہا ہوں کہ یہاں کی گھڑیاں ذرا کچھ زیادہ فاسٹ ہیں, شاید تو موسم کا اثر ہو. وہاں حسینیہ زہرہ میں مسئلہ ایسا نہیں ہوتا, آدھا گھنٹہ ہو گیا ابھی میں نے پڑھا ہی کیا. آپ آئیے جلدی جلدی بات وہ کہ ٹھیک ہے خواہش ہے اچھی خواہش. اپنے دوست تھے جو میرے ساتھ مدرسے کے پڑھے ہوئے اور اس کے بعد حالات کچھ ایسے بنے کہ تعلیم مکمل نہ ہوئی لیکن مخرج وخرج بہت اچھا. ان سے کہا, انہوں نے کہتا کہ اللہ کہا جو فطری بات ہے, اسی لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اسلام یہ بھی نہیں کہتا کہ آنے والے زمانے سے بالکل بے خبر. کہا کہ میری ابھی تین چار جگہ پہ ٹیوشن ہیں اور کئی سال سے ہیں لیکن آپ کہہ رہے ہیں سستی ہے تعلقات, ایسا نہ ہو کہ میں ادھر جاؤں گا چھوڑ دوں, یہ بھی کچھ عرصے کے بعد خدا حافظ کا پتہ نہ ہوتا. ٹھیک ہے بھائی بات کر رہی, انہوں نے کہا نہیں مانا ہے اس میں نہ کہ کچھ عرصے کے بعد پتا چلا کہ ان صاحب کو جو میرے دوست تھے ٹیوشن سے جواب دے دیا گیا. اچھا ذرا سی میں نے شرمندگی اور خفت محسوس کی, مورل پریشر یا اخلاقی دباؤ تو مجھ سے آ گئے, اگر کہ انہوں نے مجھ سے کوئی شکایت تو نہیں کی. میں نے جا کے ان صاحب سے پوچھا کہ بات کیا ہوں, کہنے لگے مجھے خود نہیں پتا. ایک مہینے کے آخر میں جب ٹیوشن پوری ہوئی انہوں نے کہا مولانا حالات بدل گئے, اب میں مجبور ہو گیا اور میں پوزیشن میں نہیں ہوں کہ اس کو آگے جاری رکھوں. ایک ایسا معقول عذر یہ دنیا میں ہر جگہ یہ چل رہا ہے اس کو سمجھا بھی جا سکتا, لیکن پھر جب یہ پتا چلا تو میں ان صاحب کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ وہ بھائی میں نے آپ کے کہنے پہ اتنا ان صاحب سے درخواست کی, ان کی ٹیوشن جو تھی وہ چھوڑوائی, آپ کے یہاں لگایا تو تھوڑا تو اندازہ آدمی کو اپنے حالات کا پہلے سے ہوتا کہ اچانک کوئی ناگہانی پریشانی آئی. پاکستان میں بھی تو ہے نا کہ صبح آرام سے اطمینان سے آفس گئے, 15 سال کی نوکری ہے, پتا چلا کہ وہاں لیٹر رکھنا چاہیے, خدا حافظ 5000 ملازم نکال دیے تھے. ہو رہا ہے ایسا مسئلہ؟ تو ہم نے کہا کہ ہو سکتا واپس ایسی پریشانی. کہا نہیں مولانا ایسا تو مسئلہ نہیں, لیکن جو میری آمدنی ہے اس میں اضافہ تو نہیں اور خرچے بڑھ گئے. اب جب خرچے بڑھ گئے تو مجھے سوچنا کہ کون سا خرچہ بہت ضروری ہے, کون سا خرچہ ایسا ہے جو بعد میں بھی کیا جا سکتا. چلے یہاں تک قابل برداشت بات. اگلا جملہ غضب کا ہے جس پر ایک آدمی نے یقین نہیں کیا, نہ کرے یقین. اور کون سی میری باتوں پہ لوگ یقین کر لیتے ہیں کہ میں اسی کی وجہ سے غمگین رہوں, کہ یہ بات کیوں نہیں مانوں. لیکن سنیے جملہ, کہنے لگے کہ مولانا اب میری بتیاں بڑی ہو رہی ہیں. پہلے میں سمجھا کہ شاید یہ تو حجاب اور پردے کی بات چھیڑیں گے, وہ بھی اپنی حد تک ایک معقول بات. جو بات انہوں نے کہی تو میں خود بھی آواز باختہ ہو گئے اور ابھی بھی مجھے یقین نہیں آ رہا کہ کس کانوں سنی آنکھوں دیکھی براہ راست والی بات ہے, تو اس میں میں کیسے چکر مبتلا ہوں. کہنے کہ بچیاں ذرا بڑی ہو گئی, گھر والے خاندان والوں کا بھی اصرار اور میں بھی حالات دنیا دیکھ رہا ہوں. یہ بھی ضروری ہے کہ اسکول کی تعلیم, میں نے جملہ کہا تھا ہاں اسکول کی ٹیوشن سے ضروری ہے. کہنے کہ مولانا میں اسکول کی ٹیوشن کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں, تو پہلے بھی چل رہی. اب مسئلہ یہ کہ اپنی بچی کو کھانا سکھانا بھی ضروری ہے اور ڈانس سکھانا بھی ضروری ہے, اس لیے کہ اور کہیں نہ کہیں تو آج کوئی شادی ایسی نہیں ہوتی جس میں انتہائی شریف اور محترم گھرانے کی بچیاں کم از کم اس وقت پاگل نہیں ہو جاتی ہیں اور ڈانس نہ کرے. کوئی شادی ایسی نہیں, بھائی کی شادی چنا کے بہن کو ڈانس کرنا ضروری, اور یہ سلسلہ روز بروز بڑھتا جا رہا. لیکن ان کا جو جملہ تھا یہ ڈانس اور گانا تو الگ موضوع بنے گا, بدلا ڈانس اور گانے کا بھی شاید قابل برداشت ہو اگر اس طرح سے نہ ہو. کہنے لگے کہ مجھے دو خرچوں میں سے ایک کم کرنا, یا میں ڈانس اور گانا چھوڑ کے قرآن پڑھاؤں, اور اگر ڈانس اور گانے کے ٹیوشن رکھوں تو تین تین ٹیوشن تو نہیں ہو سکتی ہے قرآن چھوڑوں. تو قرآن تو آپ کی زندگی میں کبھی بھی پڑھ سکتا, اور نہ بھی پڑھے تو کون سا اتنا ضروری ہے, مگر ٹاس و بارہ اگر اس میں نہ سیکھو نہ اس کی اپنی شادی ہو پائے گی, نہ یہ خاندان کی کسی تقریب کو اٹینڈ کر پائے گی, ہر جگہ کیسے اس کا مذاق اڑایا جائے گا. اس لیے یہ ضروری تھا ٹاس سکھانے کے لیے میں نے تلاوت قرآن قرآن سکھانا فی الحال موقوف کر دیا. دیکھیے یہ ہے بہت اور یہ ہے معاشرہ. مجمع کو کبھی یقین نہیں آئے گا, لیکن جو کہ میرے اوپر اپنی گزری ہوئی کہانی البتہ کسی ایک شہر کی بات نہیں, آپ شہر کا پکڑ کے نہ بیٹھ جائیے, اصل پیغام کو دیکھیے. ان حالات کے اندر جب یہ ماحول بنتا چلا جا رہا تو سب سے زیادہ نعوذ باللہ فضول قسم کا خرچ وہ لگ رہا ہے جو تین سے کیا جاتا. تو ایک مرتبہ پھر ساڑھے تین یا تین ہزار سال پہلے پروردگار کی موسیٰ کے ذریعے نصیحت کو دوبارہ دہرانے کا دل چاہتا کہ سنو, جب تک میرے خزانہ قدرت کھڑے ہوئے روزی کے بارے میں تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, دیر روزی دینے والا میں. اور اس کا مطلب جملہ الٹا تھی کہ اگر ہم نے کسی کو اپنی روزی کے بارے میں حد سے زیادہ پریشان دے گا, ایک تو انسان کی فطرت ہے پریشانی تو آتی ہے, حد سے زیادہ پریشان دے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے خیال میں خزانے قدرت کم ہو چکے. پروردگار کے لیے آج کل اپنے خرچے چلانا نعوذ باللہ مشکل ہو رہا, تو اس نے کہا کہ جو فضول خرچے نوکروں کو نکالو, غلاموں کو نکالو, کنیزوں کو نکالو, عام انسانوں کو نکالو, اس لیے آپ پریشان ہو گئے. بچے سے تھی ایسا اسے رزق دینے والے پر اعتماد و بھروسہ کہ روز کا رزق بن کے وقت کا رزق کو طلب کرتا, صبح کا ناشتہ, دوپہر کا کھانا, اس کے بعد وہ اس سے سوچنے کو بھی تیار نہیں ہے کہ بعد میں کیا ہونے والا. لفظ بلب لفظ بلب بچے پہ عمل نہیں کرنا, لیکن ایک پیغام لینا کہ روزی کے بارے میں حد سے زیادہ پریشان نہ ہونا, یہ ہے وہ فطرت اسلامی جس پر بچے کو پیدا کیا گیا. فطرت اسلامی میں دوسرا مسئلہ, یہ سب تصفیہ نفس کے کچھ اصول ہے جو تفصیل کے ساتھ بات میں آئیں. دوسرا مسئلہ, لڑائی بھی ہوتی ہے, جھگڑا بھی ہوتا ہے, محاورتن جہاں دو برتن ہیں آپس میں ٹکراتے بھی, لیکن کتنی ہی شدید جنگ کے ڈال, بچوں کی بات کر رہا ہوں, بڑوں کی بات نہیں کر رہا, بڑوں کے اختلافات کو ایسے ہوتے کہ ذرا سی ناراضگی آ گئی تو وصیت کر کے جاتے کہ فلاں کو میرے جنازے پہ بھی نہ آنے دینا اور میرا چہرہ بھی اس کو نہ دکھانا. کون فلاں؟ کوئی غیر نہیں, سگا بھائی, سگی بہن, خونی رشتے دار جن سے صلہ رحم واجب, بچوں کو دیکھ. کتنا ہی شدید جھگڑا کیوں نہ ہو, پتا چلا کہ دو گھنٹے کے بعد سارا ختم معاملہ, دوبارہ وہی بچے کھیل رہے. یعنی جن بچوں کی لڑائی پر والدین ایک دوسرے کا سر پھاڑ چکے اور دونوں کی مائیں ہاتھ نچا نچا کر ایسا کڑے مردے اکھاڑ کر ایک دوسرے کی سات پشتوں کا سچا چھٹا ہم کو بچا چکے, ویسے ہم کو پتہ نہیں چلتا کہ اس کی ماں کیسی اور باپ کیسا اور دادا کیسا اور دادی کیسی, وہ دونوں خواتین سارے راز ڈسکلوز کر چکی اور پتا چلا کہ اتنا شدید جھگڑا ہوا اور جن بچوں کی وجہ سے ہوا وہ کھیلتے نظر آ رہے ہیں. پتا چلا ایسا لگا کوئی جھگڑا ہی نہ ہوا. مومن کے بارے میں کہا گیا ہے نا کہ تین دن سے زیادہ کسی مومن سے ساتھ بند ہی نہیں کرتا, اور اگر وقتی سے اختلاف ہو جائے تو اگلی صبح بستر سے اٹھنے سے پہلے پہلے ہر اختلاف اور سینے کو دل سے نکال پھینکتا. شتر سینا تو ابو جہل کی صفت تھی, یہ صاحبان ایمان میں کہاں سے آ گئی الگ موضوع. بچے کی فطرت یہ سینا دل میں نہیں رکھتا, نفرت اور عداوت پالتا نہیں. اب ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ آٹھ سال کا کھلا بچہ, آج کل ہمارے بچے آٹھ سال والے نکل گئے, میں بات کر رہا ہوں پیدا ہونے والا بچہ, دو سال, ڈھائی سال, تین سال, لڑائی, جھگڑا, جو کچھ رہی فطرت اسلام. یہ بھی ایک موضوع آ رہا ہے تزکیہ نفس. مومن کے خلاف دل کے اندر کوئی کفر و عداوت نہیں ہونا چاہیے, چاہے اس سے کتنا ہی بڑا اختلاف کیوں نہ ہو. بچے کی فطرت ہمارے سامنے جو تیسرا ہے, تو پندرہ باتیں میں تو تزکیہ نفس والی تین یا چار باتیں بتا رہا ہوں. تیسری بات, مہاراج بچہ جب بھی ملتا پورے خلوص کے ساتھ ملتا, بچے کے اندر احساس نہیں ہوتا کہ آپ سے ملے آداب تسلیمات, حضور کیسے ہیں, میری جان آپ کا قربان, اور دل کے اندر جو ہے نفاق بڑا ہوا. ایک بچے کی آواز ایسی کہ جو زبان پڑے وہ دل پڑے, جس انداز سے بات کرے گا اس کے اندر دوگنا پنا, ہپوکریسی اور دو باتیں نہیں ہوں. ایسا کتنی ہی دفعہ ایسا ہوتا کہ آئے کوئی صاحب ہمارے پاس, یہ نفرت تو پینے والی بات نہیں ہے, اس سے حد کے بعد ہمیں ضروری کام پہ جانا. ارے آئیے آئیے, کہاں ہے, آگے طرف گئی آپ کو دیکھنے کو, آپ تو عید کا چاند ہو گئے, یہاں پہ تو یہ مثال صحیح نہیں ہے, آپ چار چار چاند نظر آ جاتے ہیں, لیکن یہ کہ عید کا چاند ہو گئے نظر ہی نہیں آتے. اور پتا چلا دل ہی دل میں کہہ رہے کب بخت تو اسی وقت بکنا فلا کام سے جا رہا اور زبان ایسی اور انداز ایسا کہ آپ سمجھے ان سے زیادہ ان کا محبت کرنے والا کوئی نہیں. ہم جیسوں کو تو یہ اتفاق بہت زیادہ ہوتا کہ سوائے چند لوگوں باقی دل ہی دل میں تعلیم بھی دے رہے ہوتے لیکن بعد میں کوئی عقیدت کے ساتھ کبھی ہاتھ بھی ملاتے ہیں کبھی دوسرا دینے کی کوشش بھی کرتے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آج سے سب ہاتھ ملانا بند کر دیں کہ مولانا نے تو یہ بتا دیا کہ ہر ہاتھ ملانے والا ایسا نہیں. میں چند افراد کی بات کر رہا ہوں. وہ جو بعد میں پتا چلتا ہے وہ تو یہ کہہ رہا یعنی کس کمبخت کو پکڑ کے لے آئے. جملے سنیے منتظمین کرام برادر محترم صابر صاحب جابر صاحب ان کے ساتھ یہ جملے سننے کو ملتے ہیں کہ جی کسی پکڑ کے لے آ گئے مائیں جسے مجلس پڑھنا بھی نہیں آتی لیکن بچیا دوگلا بنا نہیں نفاق نہیں ہے ہائپوکریسی نہیں ایسا نہیں ہے زبان سے کچھ ہے دل میں کچھ تزکیہ نفس میں سب سے اہم یہ نقطہ اس لیے کہ اسلام میں ساری تلبر ان منافقین نے کی یہ کبھی تو یہ کہتے تھے کہ آپ نہ ہوگے تو ہم ہلاک ہو جاتے اور کبھی اسی دروازے کو جلا رہے ہیں اور توڑے مار رہے ہیں اور بیٹے کو شہید کر رہے ہیں. اسلام کی ساری تاریخی یہی. اور اس کے بعد آئیے چوتھی اور آخری بات کلو مولودین سے ذرا آگے تو بڑھنا کلو مولودین سے ذرا آگے تو بڑھنا. اور چوتھی اور اس حوالے سے آخری بات چوتھی اور آخری بات آپ کے حوالے سے تزکیہ نفس کے حوالے سے بچہ ایک اس کے اندر اس کے مزاج میں اور ایسی خاصیت ماں مارتی بھی ہے پیستی بھی ہے غصہ بھی آتا ہے جھلکتی بھی. اگر کبھی آپ نے غور کیا آج کل مردوں کے پاس ان چیزوں کو دیکھنے کا وقت بھی نہیں ہے. ساری ذمہ داری خواتین پہ اس طرح سے ڈال دی گئی کہ واپس وہ اس بوجھ تلے دبی جا رہی ہیں لیکن وہ واقعہ موجود وہ یہ کہ ماں مار بھی رہی ہے جھڑک بھی رہی ہے برا بھی کہہ رہی ہے. جتنا مارتی ہے بچہ اتنا ہی اور ماں ہی کی طرف دوڑ کے جاتا ہے. اس کو معلوم یہ میری رب معلوم ہے یعنی فطرت اسلام مار کھا کے بھی پناہ ماں ہی کے لیتا باتیں سن کر بھی آہوں سے مادر ہی کو تراش کرتا رہتا. کتنا ہی اظہار ناراضگی مادر بڑے نہیں یہاں تو آپ اگر ذرا سے 15 سال کے کسی بچے کو کوئی بات کہہ دیجیے ایسا تنتنا جاتا کہ ماں کے بھی ساتھ پوچھتوں کو جو ہے وہ سب کے سامنے بیان کر دیتا. میں وہ تو بات ہی نہیں کر رہا کہ 20-22 سال وہاں تو پھر وہ واقعہ بن جاتا ہے نا کہ برادر محترم دفتر سے تھکے ہوئے کام کو اٹھا رہا ہے اب یہ نہیں شکایت شروع کر تو کمپلین سینٹر کھل گیا کہ یہ کیا اس بڑھیا نے کریمان نے فلاں نے ہم سے اتنا غصہ. دفتر سے آگے پہلے تو جوتے اتارتے وہی جوتا اٹھا کے ماں کو مارا ایک نہیں متواتر. وہ تو کہیے کہ ماں کی جان بچ گئی کیونکہ مسجد سے اذان کی آواز ہے اور یہ نماز بھی بڑے پابند آواز اول وقت میں نماز پڑھتے تھے چنانچہ کہہ کے گئے کہ اماں غنیمت سمجھو کہ اذان ہوتے مجھے مسجد جانا ہے ورنہ تو ابھی یہ سلسلہ اور کچھ دیر چلتا. اب دیکھیے وہ تو بات الگ ہو گئی عورت نے آگے بہکایا لیکن 12-14 سال کے بچوں کا بھی مزاج ہاں پیدا ہونے والا معصوم بچہ یہی فلسفہ دعا بھی ہے جو دوبارہ میں اس موضوع پر جانا نہیں چاہتا. یعنی مصیبتیں آئے امتحان آئے پریشانی آئے خدا کی طرف سے آزمائش کی جائے فطرت اسلام یہ ہے کہ دوبارہ جاؤ اسی کی طرف دوڑ کے جاؤ ہاتھ بھی اسی کے سامنے پھیلاؤ آغوش بھی اسی کی ڈھونڈو مسجد اور بابا بھی اسی کو سمجھو پنا بھی وہاں پہ لو. لقمان حکیم سے کسی نے پوچھا اس انداز سے پوچھا کہ لقمان سمجھ گئے اس کا مقصد کیا کہا کہ اگر ایک تیر انداز تیر و کمان لے کے کھڑا ہو جائے اور متواتر ہم پہ تیر برسانے لگے کہاں بچ کے جائے. سمجھ گئے لقمان کے اس مثال سے اس کا مقصد کچھ اور ہے کہ اگر میں اس کا کوئی ایسا جواب دے دیا تو وہی خدا کا حوالہ ہو کہ اگر خدا ہی کسی پہ مصیبت دیتا خدا ہی اگر کسی سے پریشانی میں مبتلا کرے تو آدمی کہاں جائے. جواب دیا کہ اگر تیر انداز مسلسل تیر برسا رہا سوال کرنے والے کا سوال لوگ کہتے ہیں نا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ نے ہر پریشانی ہمارے ہی مقدر میں لکھ دی. جاب ہمارا چھوٹا خاندان میں جھگڑا ہمارے ہوا بیماری ہمارے آگے بچے جو تھے نالائق اور ناکارا ہمارے نکل گئے. بعض لوگوں کو شکایت غالباً محاورہ بھی ہے کہ مصیبت کبھی تنہا نہیں آتی تو اگر تیر انداز مسلسل تیر برسا رہا اسے بچنے کا طریقہ کیا ایک ہی طریقہ اسی تیر انداز کے پہلو میں جا کے کھڑے ہو جائے. ذرا غور کیجیے جو تیر انداز تیر پھینکے گا ہر طرف پھینکے گا پہلو کا نشانہ کیسے دے گا. تو اب طریقہ ہی یہ ہے کہ اگر تم یہ سمجھ رہے کہ اللہ ساری آزمائشیں تم سے ڈال رہا ہے تو اسے بچنے کا یہ طریقہ نہیں یہ کبھی حرام کے راستے پہ چلے گئے, کبھی شیطان کی اطاعت قبول کر لی, کبھی گانے کا کیسٹ لگا لیا کہ جو سکون مل جاتا ہے, پریشانیاں بھول جاتی ہیں. اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ بچ کے دوبارہ اللہ ہی کی طرف جاؤ, وہی پناہ لو. اسی لیے کائنات کی تاریخ میں جس سے بڑا امتحان کسی کا نہیں لیا گیا, سچائی آخر میں وہ بھی یہی دعا کرتا ہے, پرور دوبارہ لا من جا الا سواک, تیرے علاوہ پناہ کی جگہ اور کوئی نہیں ہے. میدان کربلا کی آخری دعا, ہم تو ذرا سی پریشانی آ گئی نا, خدا سے ناراض ہو جاتے ہیں. یہ ناراضگی ہے کہ آپ نے کہا بھائی آج کل پریشانیاں گانا سننے میں مزہ آتا ہے, ذرا پیس آف مائنڈ مل جاتا, گویا خدا سے بغاوت کر کے شیطان کی پناہ کا میں گئے. یہ تو جملہ پہلے ہی دن تھا نا, شیطان نے کہا خدا بندہ تو مجھے دنیا میں بھیج رہا, تیرے نبی آئیں گے تو میرے بھی نبی بھیج, کہا کتنے جانے والے یہ سب تیرے نبی, ایک سلسلہ چلا آدم سے لے کے خاتم تک اور ایک سلسلہ پانے والوں کا چلا. کہا کہ تیرے نبی اذان دے دے کے لوگوں کو تیری طرف بلائیں گے, میری اذان بھی رکھ. کہا راگ و سرور و گانے کی آواز یہ تیری اذان ہے. اور پھر امام نے کہا انسان جس کی آواز پہ دوڑتا ہے وہ بیدا سے ہی گویا اسی کی عبادت کر رہا. اتنی واضح واضح حدیثی آنے کے بعد بھائی کیا کرے, لوگ کہتے پریشانی ہے, مصیبت ہے, سکون مل جاتا ہے ذرا گانے کی آواز میں. تو یہ تو وہی بات ہوئی نا کہ تیر انداز کے تیر سے بچنے کے لیے آپ اور بھاگے پیٹ کر کے تیر بھی پیچھے پیچھے چلے گا. اگر بچنا ہے اسی کے پہلو میں آ کے بیٹھ جاؤ اور مصیبت و پریشانی سے بچ جاؤ. یہ بچے سے سیکھی, ماں مار رہی ہے, ماں جھٹکیاں دے رہی ہے, ماں ناراض ہو رہی ہے, ماں کبھی دھکے دے کے اپنے سامنے سے ہٹا رہی ہے, وہ سارا روتا ہوا واپس آتا ہے ماں ہی کی گود میں اور پناہ مانگتا ہے ماں ہی کے پاس. یہ ہے کلو مولود یونیدو علی فطرت الاسلام کی وہ تین چار باتیں جس کا تزکیہ نفس سے بڑا گہرا تعلق ہے. کھل کے تعلق آئندہ مجالس میں آئے گا, ایک بنیاد رکھ دی گئی. لیکن اگلا جملہ تو کل بھی آیا تھا اور آج بھی تقریر کا وقت بہت زیادہ گزر گیا, پھر بھی یہ حدیث سنا کے بات کو آئندہ مجلس کے لیے. ہر پیدا ہونے والا فطرت اسلام پر پیدا ہوا, یہ تو سمجھ لیا گیا فطرت اسلام کیا, مگر وہ گڑبڑ کہاں سے شروع ہوئی؟ آبا ہوا گڑبڑ کی اس کے باپ اور ماں. نفس پر پہلا قبضہ, نفس پر پہلا صاف, نفس پر پہلی نجاست, یہ والدین کی طرف سے آتی ہے. السعید من سعد فی بطن امه والشقی من شقا فی بطن امه, کتنی مشہور حدیث رسول, شاید آپ نے ممبر سے کم اسے 100 مرتبہ سنا ہو. فرماتے ہیں نیک جو نظر آتا وہ قرآن کی ایک اور آیت, وام الذین صعدوا فی الجنہ, سعید جنت میں جائے, وام الذین شقوا فی النار, یہ الفاظ میرے ہیں مفہوم آئے قرآن کا. سعید آدمی جنت میں جائے گا, شقی جہنم میں جائے گا. قرآن نے فارمولہ دیا, رسول نے بتایا سعید کیسے بنتا, قرآن نے اعلان کیا سعید جنت میں جائے. ہم نے کہا اللہ کے رسول یہ بتا دیجیے ہم سعید کیسے بنے, کیونکہ ہمیں جنت میں جانا. قرآن نے کہا شقی جہنم میں جائے, تو ہم نے کہا اللہ کے رسول یہ بتائیے شقی آدمی کیسے بنتا تاکہ ہم نہ بن. کہا سعید و من سعدہ فی بطن امہ ہی وہ شقی و من شقا فی بطن امہ, سعید آدمی ماں کے پیٹ سے سعید بننا شروع ہو جاتا اور شقی آدمی یعنی جہنمی ماں کے پیٹ سے جہنمی بننا شروع ہو جاتا. یہ وہ شکوا جو کوئی اور نہیں کرے گا, ہماری اور آپ کی اولاد کرے گی. کہاں کرے گی؟ قیامت کے دن کرے گی. کس وقت کرے گی؟ جب اسے گردن سے پکڑ کے جہنم میں پھینکا جا رہا ہوگا. تین دن سے آپ انتظار کر رہے ہوں گے نا کہ جہنم والے مولانا مسجد پڑھ رہے, جہنم تو ذکر ہی اب تک نہیں ہوا. جاتے آج تیسری مسجد پوری ہو رہی ہے, یہیں پہ جہنم کا ذکر اچھا بھی لگ رہا عدد کے حوالے. تو خلاصہ یہ ہو رہا کہ ایک مرتبہ حدیث آ گئی, امام نے کہا سنو بہت دیر سے آپ حضرات نے کی عبادت نہیں کی تو ہم اس کو کروا دیں. ساج پیال محمد امام جعفر ساج اس طرح تو سر باتیں سنو, یہ تو تم نے بہت سنا ہے کہ آپ کے والدین کتنا بدترین گناہگار, دنیا میں بلکہ کائنات میں ہر ایک کی شفاعت ممکن, ہر ایک کی بخشش ممکن. جو طریقے ہیں نا رحمت پروردگار کے ذریعے, معصومین کی شفاعت کے ذریعے بخشش شفاعت ہر ایک کی ممکن ہے, لیکن جس کی ناممکن وہ ہے آقے والدین. مجلس کا وقت ہوتا ہے 60 منٹ, میں کبھی کبھار 5-5 منٹ زیادہ مجلس پڑھ دیتا ہوں. وہ جو ہاکی کے میچ میں اگر وقت مقررہ میں گول نہ ہو تو کچھ ٹائم ایکسٹرا ٹائم دیا جاتا ہے, وہ میں کھینچ لیتا ہوں. اس کے باوجود یہ توقع کرنا کہ ہر چیز ایک مجلس میں آ جائے بہت مشکل ہوتی ہے. مثلا کسی نے کہا کہ حدیث کیا اسی طرح, میں نے کہا جی ہاں اسی طرح, دیکھ لیجئے شہید دست قید کی گناہ نے کبیرہ میں آپ کے والدین کے بعد میں سارے حوالے بھی روکا. اس کا مطلب یہ کہ اہل بیت کا قاتل بخشا جا سکتا ہے کیونکہ واقع والدین تو نہیں نہ کہا تو آپ نے دیکھا صرف واقع والدین. اکیس رمضان کی رات شروع ہوئی جس آخری آدمی سے میرے مولا نے ملاقات کی اپنے گھر والوں کے علاوہ وہ تھے حجر ابن عدی. ان کا واقعہ کل پڑھنا ہے, جنہوں نے سنا ہے ان کے لیے میں نے کہہ دیا تو پندرہ منٹ دیر سے آئے, جو کہ واقعہ پورا پندرہ منٹ لے گا, سنا ہوا ہے تو شاید جتنا مزہ نہ آئے. یہ آخری آدمی اور مولا نے ان سے دو جملے کہے. البتہ آخری زمانوں میں تھے کہ سات آدمی مولا سے ملے تھے جن میں یہ بھی تھے عصمۃ خدمت نماتا بھی تھے, تو دو جملے کہے تھے مولا نے, ایک خاص ان سے ایک باقی سب سے ان کو ملا تھا پورے ڈیلیگیشن. مولا دنیا سے جا رہے ہیں, آخری وصیت ہم سے, ایک آخری وصیت حسنین سے کی وہ انشاءاللہ بعد میں آئے گی, ایک ہم سے کہا کہ امت کو یہ پیغام پہنچا دینا کہ اللہ کا رسول جب دنیا سے جا رہا تو یہ کہہ کر گیا تھا کہ آخر والدین کبھی نہیں بخشا جا سکتا. رسول کی آخری وصیت مولا کی آخری وصیت, اب وہ ماننے والے مولا کی اذیت اور تکلیف کو دیکھ رہے ہیں. وہ تیس رمضان کی رات کا آغاز آسان نہیں تھا. ابن مرجم اس پر حیران ہے کہ تین دن علی جی کیسے گئے, ظاہر تو اتنا خطرناک ہے کہ وقت شہید ہونا چاہیے یا علی سے جو تین دن اس ظاہر کو کھیل گئے. ایک مرتبہ خاموش رہے مولا کی تکلیف دیکھ, مولا نے خود کہا مگر یہ بھی سنو, آخر والدین کسے کہتے, کہا کہ تمہارے اپنے والدین سے لے کر اس حدیث کو ملا کے اس مسئلے کو سمجھنا کہ رسول نے کہا تھا انا و علی, میں اور علی اس امت کے باپ ہیں, جو ہم میں سے کسی کا حق ادا نہ کرے وہ بھی آپ کے والدین کی کیٹیگری میں جاتا ہے. تو یہ جتنے بھی دشمن آنے رہے بیٹھے یہ سب آپ کے والدین میں ٹاپ آف دا لسٹ. اس جملے نے ہمیں اور پریشان کر دیا, اس جملے نے ہمیں اور پریشان کر دیا. پہلے ہم سمجھ رہے کہ دشمن آنے اہل بیت کی لائن الگ لگ گئی اور ہم گناہگار ہیں, لیکن ہیں تو آل محمد کے ماننے والے, لائن الگ ہوگی. اب پتا چلا کہ اگر والدین کو تکلیف پہنچائی تو جس لائن میں ہم کھڑے ذرا جھانک کے دیکھے گا تو آگے اس میں وہی دشمن آنے اہل بیت نظر آئیں. اس حدیث نے تو لائن ایک کر دی, آپ کے والدین میں دشمن آنے اہل بیت بھی آ گئے اور یہ برادر محترم بھی آ گئے کہ جن کا جوتا ماں کے سر پہ پڑ رہا, اور وہ مومن اور مومنہ بھی آ گئے کہ والدین دنیا سے رخصت ہو گئے, انہوں نے پلٹ کے یاد بھی نہ کیا, اور وہ بھی آ گیا کہ فلا تقل لہما اف, والدین کے سامنے اٹھ کر بیٹھا. مگر پریشانی یہ ہوئی کہ اگر ہم اس لائن کے آخر میں ہیں تو آگے اس سے دشمن آنے والے بیٹھ, ہمیں ہر چیز گوارا لیکن کم از کم اس قطار میں کھڑا ہونا گوارا نہیں ہے جس میں دشمن آنے والے بیٹھ نظر آئے. تو یہ دو گناہ ایسے بن گئے, ایک ہفتے سارا خصوص کرنا چاہے وہ بشکل صدق ہو چاہے وہ بشکل خمس و سہم امام, اور دوسرا آخر والدین جو ہمیں دشمنان اہل بیت کے قریب کرنے والے مومن کسی اور حوالے سے نہ صحیح محبت کے حوالے سے ان سے اپنے آپ کو بچا. مگر یہ تو ضمنی بات آ گئی, اصل بات یہ تھی کہ امام نے فرمایا کہ یہ تو تم نے بہت سنا ہے آخر والدین آخر والدین, صحیح سنا, قرآن کہہ دے فلا تقل لہما اف, کیوں نہ کہنا. اور امام فرما اس سے چھوٹا بھی کوئی کلمہ ہوگا اللہ اس سے بھی روک دیتا. مگر آج امام نے کہا ایک بات سنو, یہ ون وے ٹریفک نہیں ہوتی ہے اسلام, ہم نے ون وے ٹریفک جاری کر دی, ہمارے لیے ایک طرح سے یہ صحیح بھی ہے لیکن ویسے اسلام میں ایسا نہیں. کہا سنو, جس طرح سے آپ کے والدین ہوتے ہیں کون لوگ, وہ بیٹے اور بیٹیاں جو حق ادا نہ کرے, کچھ آپ کے اولاد ہوتے ہیں مجمہ چوکا, یہ تو ایک نیا لوگ ہم نے سنا, آپ کے اولاد کسے کہتے ہیں, کیا وہ باپ اور ماں جو اولاد کو حق ادا نہ کرے. راوی نے کہا مولا وہ کون, کہا سنو قیامت سے دن نام اعمال کھلا گناہگار نہ آئے گا, پتا چلا یہ غلطی یہ گناہ یہ خطا یہ حرام بغیر کسی مجبوری, مجبوریوں میں تو اسلام کے خاص کی رعایتیں دیتا ہوں, لیکن پتا چلا کہ یہ ساری خطا ہے. تو جیسے ہی پتا چلا خدا نے خود مجرم سے اقرار کروایا مانتا ہے کہ نہیں. یاد رکھیے گا کسی کو جہنم کی سزا یا عذاب نہیں ملے گا جب تک وہ خود تسلیم نہ کر لے کیا واقعان کی غلطی میں نے کی, چاہے زبان سے نہ مانے تو اس کے اپنے ہاتھ پیر اس کے خلاف گواہی دیں, لیکن مجرم کو ماننا پڑے گا. مان لی چاہے بحث کر کے مانا ہوگا, کچھ لوگوں نے سیدھا سیدھا مان لیا ہوگا, آپ ہونا بنا یہ گناہ تو ہوئے, نمازیں تو قضا ہوئی, آرام تو کھایا گیا, مومن کا آپ کو مارا گیا, تو کہا کہ پھر اس کے لیے سزا صاحب ہمیں قبول بھی قبول ان والوں میں گیا ہے سزا, لیکن تو عادل ہے جس نے ہم سے یہ گناہ کروایا اسے بھی تو پکڑ اور بتاؤ کس نے کروایا, کہا ہمارے والدین, جاؤ اس کے والدین کو بلا کے آؤ, فرشتوں سے کہا گئے والدین آ گئے, خدا بندہ ہمیں کیوں بلایا گیا, کہا بھی تمہیں ہم نے نہیں بلایا تمہاری اولاد نے بلایا, اور اس لیے بلایا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے ان کو تباہ کر دیا, اولاد نے یہی کہا تھا ہمیں تباہ والدین نے کیا, والدین کو بھی غصہ آ گیا, اتنی ہم نے محنت کی اپنی اولاد کے لیے, شارجہ کی گرمیوں میں اور خرید کی گرمیوں میں اور زحمتیں اٹھا کر اور پتا نہیں کیسے مکان میں پتا نہیں کیسے کھا کھا کر, یعنی کیسا کھانا کھا کھا کر کہ کبھی روٹی ملی کبھی نہ ملی, کبھی گھر کا پکا تھا کبھی نہ پکا, اس کی زندگی بنا دی, اور وہ کہہ رہا تباہ کی, والدین اولاد کے سامنے خدا سے کہتے خدا بن تیری بارگاہ میں غلط بیان پوچھ کیا ہم نے خود فاقے کر کے اچھا نہیں کھلایا, خود پرانے کپڑے پہن کے اچھے کپڑے نہیں پہنائے, خود ٹوٹے مکان میں رہ کر اس کے لیے اچھا مکان نہیں بنائے, جو سیدھا مکانات سے یہاں رہتے پاکستان میں انڈیا میں کوٹیاں کھڑی ہو رہی اولاد کے لیے, اپنے لیے تو بول اپنا کو بہترین وقت یہاں گزار رہے, اس کے بعد سے چھوٹی سی قبر کی کوٹری کی ضرورت پڑے گی, تو کہا کہ کیا یہ سب کچھ نہیں کی, ارے ہم خود زحمت اٹھاتے تھے اس کی اعلیٰ ترین تعلیم کا انتظام کیا, جسے دیکھیے بچے کو امریکہ پڑھنے بھیجوا رہا ہے, جسے دیکھیے کینیڈا بھیجوا رہا, خدا بندا کیا یہ سب نہیں کیا, اور اولاد نے کہا یہ سب کیا, مگر ایک سوال خدا بندا تو پوچھ رہے, اب یہ اولاد ڈائریکٹ والدین سے بحث نہیں کرنا چاہتی, تو یہ سب کچھ کیا جس کے لیے کیا, ہماری 50 سال کی زندگی گئی, 10 سال شروع میں نکال دیجیے بچے کو پتہ ہی نہیں کہ گوڑھے کسے کہتے بنگلہ کسے کہتے, 10 سال آخر سے نکال دیجیے 70 سال ایوریج ایج رکھ لیجیے, کہا 50 سال کی زندگی ان سے پوچھ, جب ان کو یہ معلوم تھا کہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی تو آخرت کی ہوتی, اس لسٹ میں کہیں آخرت کا نام ہے, کھانا اچھا دیا کپڑے اچھے دیے مکان اچھا دیا تعلیم اچھی دلوائی لڑکیوں کی شادی اچھی کی جہیز بھرپور طریقے سے دیا, اس لسٹ میں کہیں آخرت ہے, وہ تو تھوڑی بہت اگر قرآن کی تعلیم سے آ رہی تھی تو گانے اور ساز کی وجہ سے اس کو بھی کاٹ دیا گیا, 50 سال کے لیے سب کچھ کیا, لاکھوں سال کے لیے کچھ نہ کیا, یہی تو ہمارا اپنے والدین سے شکوا ہے, پروردگار نے دونوں کی بات سنی, بات کہنے میں کچھ نہیں ہے, ہر ایک کے پاس کوئی عذر ہوتا, آپ یزید سے پوچھے تو نے قتل حسین جیسا جرم عظیم کیا کوئی عذر ہے, وہ بھی آپ کے سامنے کوئی شرعی دلیل لا کے رکھ دے گا, مسئلہ خدا نے کس کی بات تسلیم کی, امام فرماتے اولاد کی بات مانی گئی, اب کیا کہا گیا کہ فرشتوں جو آج یہ گناہگار جا رہے ہیں ان کے والدین کو بھی وہی جگہ دے دیں, چاہے وہ گناہ کیا ہو والدین نے جو اولاد نے کی چاہے نہ کیا, اس لیے ان کی وجہ سے ان کی اولاد جہنم میں گئی, اولاد کو یہ حق نہیں کہ وہ کہے میں ماں باپ کا حق ادا نہیں کروں گا اس لیے کہ انہوں نے میرا حق ادا نہ کیا, وہ حق ادا کرے کہ نہ کرے تمہیں تو ان کا حق ادا کرنا, مگر والدین کو پیغام دیا جا رہا, عجیب بات یہ, تو یہ پیغام اس حدیث کی بھی ضرورت نہیں, قرآن کی آیت سورہ بنی اسرائیل کی جو اکثر نماز میں بھی آپ سنتے ہیں, خود رب پھر ہم ہوما کما رب یعنی صغیرہ, خدا بندہ ان پر اس طرح رحم نازل فرما جس طرح انہوں نے میری تربیت کی جمت بنے, رب بیانی لفظ رب سے بنا, رب مانے پالنے والا پرورش کرنے والا تربیت دینے والا, اردو کا لفظ تربیت رب سے نکلا, عربی کا رب العالمین یا خالی رب کسی رب بیانی سے نکلا, جیسا انہوں نے پالا ویسی ان کے اوپر رحمت نازل فرما, جیسا اور ویسا میں سمجھ میں آ گیا نا, تو خدا بندہ اگر ماحول قرآنی میں پالا تو ویسی رحمت نازل فرما, اور ماحول قلعہ اور تانے میں پالا تو خیر بیٹا یہ کیسے نہیں رہا, الفاظ والدین کے لیے ہیں, اگر حلال کھلا کے پالا تو ویسی رحمت نازل فرما, اور اگر رشتے حرام تو میری جگہ بنایا بول رب پھر ہم امت کا ماں, جس طرح انہوں نے مجھے پالا اس طرح کی رحمت نازل فرما, اولاد کو پھر بھی حق نہیں ہے لیکن والدین کو پیغام دیا جا رہا, سوچو اسلام تم سے کیا چاہتا, ایک جملہ میں کہہ گیا اس کی وضاحت ضروری ہے, روز بروز مجھے پتا کہ ایسی مجلسیں سن کے مجمع کبھی ہوگا تو آج کے لوگ کل نہ آئے پیغام مکمل, میں نے کہا نا کہ ہر ایک کو دیکھ امریکہ اور کینیڈا بھجوا رہا, اسی میں پیغام چھپا, جو اچھی تربیت دے کے بھجوا رہے ان کی اولاد وہاں تعلیم حاصل کر کے واپس یہاں آپ کے سامنے آتی, تو آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ افریقہ سے آئے کہ نجف وطن سے آئے. تربیت گھر کی صحیح تھی تو جیسے گئے شاید اس سے اچھے بن کے واپس آئے. تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہاں نہ بھیجو, مسئلہ یہ ہے کہ ایسا بھیجو کہ کم سے کم جیسا بھیجا تھا ویسا آئے, اور اگر تربیت اور اچھی تھی تو بہتر ہو کے آئے گا. یہ مسئلہ لوگ یہ نہ کہیں کہ آج مولانا نے امریکہ کینیڈا کی تعلیم کو حرام کر دیا. دارو مدار آپ کے گھر کی تربیت پر, کیسی تربیت تھی اسی جگہ اس کے اعتبار سے اس کو آپ بھجوائیے. لیکن لیکن یہ اتنا اہم نقطہ اور یہ اتنا اہم مسئلہ, جو دو جملے ہو گئے نا سورہ بنی اسرائیل کی آیت کی, رب ارحمہما, یہ بیٹے کی ذمہ داری باپ کو یاد کر, ہمارا پیانی فقیرہ, یہ بیٹے کی زبان پر جملہ آیا ہے لیکن بیٹے کو اس کی طرف توجہ نہیں دینا. یہ والدین کے لیے, والدین تربیت دیتے ہیں بیٹا ان کو یاد کرتا. میدان کرملا کا بہترین, یہ سب سے بہترین پہلو ہے. دیکھیے کہ میں کہتا ہوں ایک کربلا آج 10-12 گھنٹے کا دن کتنے سارے اسلام کے پیغام مل گئے, کہ یہی ایک موجود سے کر لیں گے کہ 10-12 گھنٹے میں ان حالات میں کیسا معرفت اسلام کو کربلا نے سمجھایا. دو پہلے میدان کربلا میں حسین کا وہ خطبہ جس کا ایک جملہ میں بہت پڑھتا ہوں, لقد ملئت بطونکم من الحرام, یہاں بھی موقع ملا تو ایک دن اس کو پڑھنا پڑے گا. اسی خطبے کا جملہ ان دعیب نے ضعی رقدہ محنت نہ کہیں, ایک ایسے نے کہ نہ جس کے نسب کا ٹھکانا نہ اس کے باپ کے نسب کا ٹھکانا, معاملے کو لے جا کے ایسی جگہ الجھا دیا کہ یا جنگ کی جائے یا بحث کی جائے, تیسرا کوئی راستہ رکھا ہی نہیں گیا. حسین کہتے ہیں ہیہات ملت ذلت, میں اور یہ ذلت میں برداشت کروں, جب اس کی جن گودوں میں نے پرورش پائی وہ مجھے اس سے روک رہی ہوں. اصل میں کہنا چاہیے میں معصوم, خلقت نورانی ہوئی, دنیا میں آنے سے پہلے ہی آپ جس سے اللہ نے دور کیا تو میں کیسے بیعت کروں, حقیقت تو یہ. لیکن اہمیت تربیت کو بتانا تھا میدان کربلا میں, تو تذکرہ کیا کہ اس گود کو دیکھو جس میں نے تربیت پائی, جس ماں نے ایسی تربیت دی ہے اس کا بیٹا کبھی اس طرح سے ظالم کی بیعت نہیں کر سکتا. پیغام آ رہا خاص کہزادی کے حوالے سے نہیں, کیونکہ ہمیں پتا کہ حسین فاطمہ سے کوئی تربیت نہیں دی. تربیت زینب لے سکتی ہے, کلثوم لے سکتی ہے, دوسری اولادیں لے سکتی ہے. معصوم دنیا میں آتا تمام کمالات عصمت و طہارت کے ساتھ آتا, آئے تصویر دنیا میں آنے کے بعد کی نہیں ہے کہ اتنے سال تک سے تصویر نہیں ہوئی آج آئے تھا, آج کے بعد سے تصویر ہو رہی. تصویر تو اولو ما خلق اللہ نوری کی کیفیت کو بتا رہی ہے. اگر ہمیں اور آپ کو پیغام دینا کہ ماؤں کی تربیت اتنا اہم حصہ انسان کی تشکیل میں لیتی کہ میدان کربلا کے سخت ترین مندر پر خاص ماں کی تربیت کا نام دیا. اب کیا ہو گیا کما رب یعنی صغیر, تو پہلا جملہ ماں ایسی تربیت ہے تو اولاد اس کو کیسے یاد کرے. یہ عرض کر دوں کہ یہ جو خطبہ تھا جس میں ماں کی تربیت کا تذکرہ کیا, یہ صبح عاشور کا خطبہ, جنگ شروع ہونے سے پہلے نماز ہو گئی, اذان علی اکبر ہو گئی, دونوں لشکرے بن گئے, میمنا میسرا قلبِ لشکر اربلا سب کچھ ہو گیا, بالکل پہلا تیر پسارے ساتھ پھینکنا چاہتا اور حسین گئے اور کہا پہلے خطبہ بولے. یہ میدان ہے کربلا کے جہاد کی پہلی منزل کا خطبہ جو آئے قرآن کے جو اس سے کرے نا جرم پریانی وغیرہ, اور وہ میدان کربلا کے جہاد کا آخری مسئلہ جہاں والدین کو یاد کیا جا رہا, یہاں والدین کے احسان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے تربیت, اور وہاں سے تربیت کے نتیجے میں اولاد ذمہ داری پوری کر رہی. میدان کربلا کا آخری مرحلہ, گھر کے مسائب اس کے بھی بات چلتے رہے لیکن وہ مسائب آپ اوپر شام کے مسائب کا حصہ سمجھیے. حسین آخری رخصت کے لیے خیمے میں آ گئے. کتنی مرتبہ یہ روایت آپ نے سنی ہے کہ شہزادی فرماتی ہے میرے بیٹے کے مسائل پڑھنے اور سننے والوں میرے بیٹے کی رخصتی کا بیان ضرور کرا دو. مشکل ترین موقع تھا, فاطمہ جس حسین کو اس دہشتوں کے ساتھ مدینے میں پالا وہ حسین رخصت آخر, اور مسئلہ ہر بیوی کا ہے. زینب اپنے لال قربان کر دیے میرا بھیا بچ گیا, لیلا نے اپنے اکبر قربان کر دیا میرا آقا بچ گیا, وروا نے اپنے قاسم کے بدن کے ٹکڑے برداشت کر لیے میرا آقا محفوظ رہا, اصحاب ایمان ان کی ماؤں اور ان کی بیواؤں نے بیویوں اپنی اولاد اور سہاگ قربان کر دی آقا حسین بچ گیا, اور سب سے بڑھ کر رباب نے چشمہ قربان کر دیا آقا بچ گیا, مگر پھر بھی سب نے دیکھا آقا کو میدان میں جانا, اس مرتبہ حسین رخصت آخر کے لیے سہن خیمہ میں آئے, ساری سیدانیوں نے حسین کو گھیرے میں لیا, حسین نے بھی سب کا نام لیا, السلام علیکم یا زینب کلثوم, بہنوں میرا سلام لو تمہارا بھائی جا رہا, السلام علیکم یا بنتی فاطمہ کبرا یا بنتی سکینہ, اے میری بیٹی کبرا اور سکینہ بابا کا سلام لو, اس مرتبہ اپنی بیویوں کو دیکھا, السلام علیکم یا ام لیلا یا رباب, اس مرتبہ صاحب کی ماں کو دیکھا, السلام علی قتلا اولاد ہن وازواج ہن فی نصرتی, میرا سلام ان بیویوں پر جن کے بیٹے اور شوہر میری مدد کرتے ہوئے مارے گئے, در خیمہ پر دیکھا پردہ اٹھائے کوئی بیوی کھڑی ہے, بے چین ہو کر کہا سلام علیکم یا امی فضا, اے میری ماں فضا آپ بھی میرا سلام لیجئے, اور یہ کہہ کر فضا کے قریب در خیمہ پر آئے, زینب آگے بڑھی, آگے بڑھ کے اس مرتبہ کا بھیا تو جا رہا ہے تو ایک ہی میری خواہش ہے, ذرا اپنے گلے پر سے امامے کا کپڑا تحت الحنت کو ہٹا دے, حسین نے تحت الحنت ہٹایا, زینب نے ایک بار بلند ہو کر حسین کے گلے کا بوسا دیا, حسین گھبرا کے پوچھتے ہیں زینب اس وقت یہ بوسا, زینب کا جواب اپنے حوالے سے نہیں تھا, کہا بھیا مجھے 11 ہجری کی وہ صبح یاد آ رہی ہے, میری ماں دنیا سے جا رہی ہے, مجھے بلا کے کہتی ہے زینب کربلا میں میں اس انداز سے لہوں گی, میری طرف سے میرے لال کے اس گلے کا بوسا لینا جس پر قاتل کا خنجر چلے گا, ادھر ماں کی وصیت پہ عمل ہوا, بیٹی نے ماں کو یاد کیا, اب دیکھیے بیٹے نے باپ کو کیسے یاد کیا, یہ ماں کا حق ہے وہ باپ کا حق ہے, ادھر زینب کا بیٹا مکمل ہوا, حسین نے کہا بہن زینب اب ذرا تم بھی اپنے چانے پر سے چادر کو ہٹانا, ذرا چادر زینب ہٹی, حسین جھکے زینب سے بازو کا بوسا دیا, اب زینب گھبرا گئی بھیا اس وقت یہ بوسا کس لیے, کہا تو نے اما کی وصیت سے عمل کیا, مجھے بابا کی وصیت یاد آ رہی ہے, 21 رمضان رات کا آخر قریب بلا کے کہا حسین بیٹا کربلا میں علی اس طرح سے نہ ہوگا, ارے میری نیابت میں میری زینب کے ان بازوؤں کا بوسا لینا جس میں رسیاں باندھ کر میری زینب کبھی بازاروں میں لے جائے گی کبھی درباروں میں لے جائے گی,
حسین اور زینب کے ان مصائب کا واسطہ ان کے ماننے والوں خصوصاً آخری نے مجلس کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرماؤ, ہمارے تمام مرحومین خصوصاً جن کے لیے آج ایسال ثواب ہے اور بانیان اور حاضرین کے خاندان کے تمام مرحومین کی مغفرت فرماؤ, صاحبان ایمان کی تمام حاجتیں خصوصاً روزگار اور رزق کے حوالے سے جتنی حاجتیں ہیں انہیں جلد از جلد قبول فرماؤ اور ظہور ایمان میں تعجیل فرماؤ.